چھ تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ تحریر آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، یکی عظمت بوات، دار السقلین، پوسٹ باکس نمبر 2133، کراچی 74600، پاکستان۔ پہلی تقریر، ولایت کا بنیادی مفہوم۔ ہماری گفتگو ولایت کے موضوع پر ہے۔ ہم ولایت کے موضوع کو جس طرح قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں، اس طرح اسے بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک شیعہ کی سماعتیں ولایت کے لفظ سے خوب اچھی طرح مانوس ہیں۔ ہماری دعاؤں، خداوند عالم سے ہماری مناجاتوں، ہماری روایات اور ہمارے یہاں رائج اور عمومی افکار میں ولایت کا موضوع انتہائی تقدس اور احترام کے ساتھ موجود ہے۔ ہم ایک شیعہ کے طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ حامل ولایت سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ولایت پر قائم رکھے اور ہماری موت ولایت پر رہتے ہوئے واقع ہو۔ ہم ولایت کے بنیادی مفہوم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر بھی پہنچیں گے، لیکن فی الحال ہماری گفتگو اس سے پہلے کے مراحل کے بارے میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ولایت کا مفہوم قرآن مجید کی آیات کریمہ سے اخذ کریں، تاکہ آپ دیکھیں کہ ولایت کا اصول کس قدر وسیع اور دلکش اصول ہے۔ اور کسی طرح اگر ایک قوم، ایک گروہ، ایک عقیدے کے پیروکار افراد ولایت کے حامل نہ ہوں تو افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کی روشنی میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ کیوں ولایت نہ رکھنے والے شخص کی نماز نماز نہیں ہوتی، روزہ روزہ نہیں ہوتا اور عبادات عبادات نہیں ہوتی۔ اس گفتگو سے یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی قوم جو ولایت نہیں رکھتی، اگر وہ اپنی تمام عمر نماز روزے میں گزار دے اور اپنے تمام اموال کو صدقہ کر دے، تب بھی لطف خدا کے لائق نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بحث کی روشنی میں ولایت کے بارے میں موجود احادیث کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ انہی میں سے یہ معروف حدیث بھی ہے جس کے بعض جملات اور کلمات کو ہم بارہا دہرایا کرتے ہیں۔ ترجمہ: اگر کوئی انسان رات بھر قیام کی حالت میں گزارے، صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری عمر سارے سال روزے رکھے، اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا میں صدقہ کر دے اور پوری زندگی ہر سال حج پر حج کیے جائے، لیکن وہ خدا کے ولی کی ولایت سے آشنا نہ ہو تاکہ اس شناسائی کے بعد اس کی پیروی کرے اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال خدا کے اس ولی کی رہنمائی کے تحت انجام پائیں، تو ایسے شخص نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ فضول، بے ثمر اور ناکارا ہے۔ حوالہ اصول کافی، باب دعائم الاسلام، حدیث 5۔ اگر آپ اس گفتگو پر خوب اچھی طرح غور کریں اور آیات قرآنی سے جو نتائج اخذ کیے جائیں ان پر خوب توجہ دیں، تو یہ بات جان لیں گے کہ ولایت نبوت کا تسلسل ہے، نبوت سے جدا کوئی چیز نہیں، بلکہ دراصل نبوت کا زمیمہ اور اختتامیہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ولایت نہ ہو تو نبوت بھی ناقص رہ جائے گی، لہذا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم نبوت کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں، اس کے کلیات بیان کریں، تاکہ ضمنی گفتگو کرتے ہوئے بتدریج ولایت کے موضوع میں داخل ہوں۔ البتہ یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی دشوار کام ہے اور اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس سے بھی زیادہ کٹھن، کیونکہ ولایت کے موضوع پر عام افراد کے اذہان میں اس قدر کمزور، کھوکھلے اور غیر منطقی مسائل جگہ بنا چکے ہیں کہ جب آپ قرآن اور حدیث کے متن سے مطابقت رکھنے والی درست بات بیان کریں گے تو ان دو میں سے کوئی ایک صورت پیش آئے گی، یا تو یہ کہ جو باتیں آپ بیان کریں گے وہ لوگوں کے اذہان میں موجود باتوں سے گڈمڈ ہو جائیں گی، اور یا یہ کہ جو کچھ ولایت کے عنوان سے بیان کیا جائے گا لوگ اس سے بیگانگی محسوس کریں گے۔ لہٰذا یہ بحث انتہائی مشکل اور دشوار ہے، لیکن ہم خدا کے فضل سے توفیق طلب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو چند دنوں میں مکمل کر دیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو اخلاق الہی سے مزین کرنے کے لیے آئے ہیں، مکارم اخلاق کو کامل کرنے اور اتمام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور احادیث کے مضمون کے مطابق پیغمبر انسان سازی کے لیے آئے ہیں، انسان نامی اس خمیر کو سنوارنے اور اسے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پیغمبر انسان سازی کے لیے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں، کن ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے انسان بناتے ہیں، کیا کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں، کیا کوئی فلسفی مکتب بناتے ہیں، صومعہ اور عبادت خانہ تعمیر کرتے ہیں؟ پیغمبر انسان بنانے کے لیے انسان سازی کا کارخانہ قائم کرتے ہیں۔ پیغمبر اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ چاہے انہیں 10 سال 20 سال تاخیر سے کامیابی نصیب ہو، لیکن جو چیز وہ تیار کریں وہ ایک انسان دو انسان نہ ہو، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان سازی کا ایسا کارخانہ قائم کریں جو خودکار انداز میں پیغمبر کی پسند کے انسان کامل تیار کرے۔ پس پیغمبر انسان بنانے کے لیے انسان سازی کے کارخانے سے کام لیتے ہیں، اور یہ کارخانہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہماری گفتگو میں توجہ کا مرکز رہے گا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تمام ہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر تعلیم و تربیت کے لیے آئے ہیں، اور سب یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن جس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ایک ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنہائی میں لے جا کر اس کے کان میں خدا کی محبت کے نغمے نہیں گنگناتے تھے۔ انبیاء نے ایسے علمی اور فلسفی مدارس بھی قائم نہیں کیے جن میں چند شاگردوں کی تربیت کی ہو اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے گوشہ و کنارے عالم میں روانہ کیا ہو۔ پیغمبر کا کام ان امور سے زیادہ محکم، مضبوط اور گہرا ہے۔ وہ ایک ایسا کارخانہ قائم کرتے ہیں جو صرف انسان پیدا کرتا ہے، اور وہ کارخانہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے؟ البتہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہماری اس گفتگو کا حصہ نہیں، لیکن اس مفہوم کی کچھ وضاحت کے لیے ہم اس پر مختصراً روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ اور سماج جس کی حکمرانی کا سب سے بلند مقام خدا کے پاس ہو، اس معاشرے کے قوانین الہی قوانین ہوں، اس معاشرے میں حدود الہی جاری ہوں، اس معاشرے میں عہدہ اور منصب الہی تعلیمات کی روشنی میں تفویض کیا جاتا ہو، اور انہی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں عہدے اور منصب سے معزول کیا جاتا ہو۔ جس طرح بعض معاشرہ شناسوں میں معمول اور مروج ہے، اسی طرح اگر ہم معاشرے کی تصویر کشی ایک مثلث کی صورت میں کریں تو اسلامی معاشرے کی مثلث کی چوٹی پر خدا ہوتا ہے اور تمام انسان اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے ادارے دینی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ صلح اور جنگ کے قانون احکام الہی کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ اجتماعی روابط، فساد، حکومت، حقوق، تمام چیزوں کا تعین خدا کا دین کرتا ہے۔ دین الہی کی روشنی میں ان کا نفاذ ہوتا ہے، اور ان تمام قوانین کی پشت پر خدا کا دین ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ۔ اسی طرح جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد وہاں ایک معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے پر خدا کی حکمرانی تھی، اور عملاً حکومت کا کنٹرول خدا کے نمائندے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ہی قوانین اور احکام وضع کرتے اور ان کا اجرا کیا کرتے تھے۔ معاشرے کی ہدایت و رہبری اور اس کا نظم و نسق آن حضرت کے ذمہ تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جس کا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، نماز جماعت، نماز کے بعد خطبہ اور میدان جنگ میں پڑھے جانے والے ترانے سب ایک ہی رنگ لیے ہوتے ہیں۔ اسی مسجد میں جہاں رسول اللہ نماز جماعت قائم کیا کرتے تھے، لوگوں سے خطاب کے لیے منبر پر جایا کرتے تھے، درس دیتے اور تزکیہ و تعلیم کا کام انجام دیا کرتے تھے، وہیں جہاد کا پرچم لایا جاتا تھا، پیغمبر اسے باندھتے اور اسامہ بن زید یا کسی دوسرے مومن سے پیسہ لار کے سپرد کرتے اور فرماتے کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس موقع پر دشمن کی کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہدایات دیا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں رسول اللہ خدا کا حکم جاری فرماتے تھے، اسی مسجد میں پیغمبر کی عدالت سجتی، اسی مسجد سے پیغمبر معاشرے کا نظم و نسق اور اقتصاد چلاتے، اسی مسجد میں زکات جمع ہوتی اور یہیں سے تقسیم کی جاتی، اسی میں درس ہوتا، نماز ہوتی، دعا ہوتی اور جنگی ترانے ہوتے، مالی اور اقتصادی مسائل حل ہوتے۔ مختصر یہ کہ خانہ خدا میں دنیا اور آخرت کے امور ایک ساتھ پیغمبر کی رہنمائی میں انجام پاتے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ انبیاء ایسے ہی معاشرے کے قیام کے لیے آئے ہیں۔ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد انسان بن جاتا ہے۔ اگر انسان کامل نہ بھی بن سکے تب بھی مجبور ہوتا ہے کہ انسانوں کا طرز عمل اختیار کرے۔ جو کوئی اچھا بننا چاہے وہ پیغمبر کے قائم کردہ معاشرے میں اچھا بن سکتا ہے، جبکہ غیر الہی معاشروں میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ غیر اسلامی اور غیر الہی معاشروں میں انسان اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن سکتے، دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن سکتے، چاہتے ہیں کہ نہ سود دیں نہ سود لیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسے معاشرے میں عورت چاہتی ہے کہ اسلام اس سے جس پاک دامنی کا تقاضا کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کرے، لیکن ماحول اسے ایسا نہیں کرنے دیتا۔ اس معاشرے میں پائے جانے والے عوامل اور اسباب انسان کو خدا کی یاد سے دور کرتے ہیں۔ تصاویر، سنیما گھر، آزادانہ میل جول اور گفتگو، یہ سب باتیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں اور انسان کے دل کو ذکر خدا سے بیگانہ کرتی ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرے کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بازار، مسجد، حکومتی ادارے، دوست، رشتہ دار، گھرانے کا سربراہ، گھرانے کا جوان، سب کے سب انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں، خدا کی طرف کھینچتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ایجاد کرتے ہیں، اسے خدا کا بندہ بناتے اور غیر خدا کی بندگی سے دور کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر کے زمانے میں اسلامی معاشرہ 50 سال قائم رہتا اور انہی کی قیادت بر سر پیکار ہوتی، یا پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب وہی رہبر و رہنما جنہیں پیغمبر نے معین فرمایا تھا پیغمبر کے جانشین بنتے، تو یقین جانیے 50 سال بعد اس معاشرے میں کوئی منافق نہ رہتا، تمام افراد معاشرہ حقیقی مومن بن جاتے۔ اگر حکومت نبوی کے فوراً بعد حکومت علوی قائم ہو جاتی تو یہ انسان ساز معاشرہ لازمی طور پر تمام دھوکے بازوں کو پاک دل بنا دیتا، تمام منافق دلوں کو بھی مومن کر دیتا۔ وہ تمام افراد جن کی روح ایمان سے آشنا نہ تھی، وہ بھی خدا اور ایمان سے آشنا ہو جاتے۔ اسلامی معاشرہ ان خصوصیات کا حامل ہوا کرتا ہے۔ انبیاء ایسا ہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ معاشرہ بن جاتا ہے تو جس طرح کارخانے سے بڑی مقدار میں پیداوار نکلتی ہے، اسی طرح انسان سازی کے اس کارخانے سے لوگ گروہ در گروہ مسلمان بن کر نکلتے ہیں۔ ظاہری مسلمان بھی اور قلبی، واقعی اور باطنی مسلمان اور مومن بھی۔ پس پیغمبر اس کام کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کی گفتگو کو اس کی جڑ سے شروع کریں گے۔ ابتدا میں جب پیغمبر اسلامی فکر لے کر آتے ہیں اور ان کی دعوت شروع ہوتی ہے، تو کیا وہ تن تنہا معاشرے کا نظم و نسق چلا سکتے ہیں؟ کیا معاشرے کو اداروں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ان اداروں کو چلانے کے لیے کچھ لوگ درکار نہیں ہوتے؟ کیا اس معاشرے کے دفاع اور تحفظ اور اس کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ایک فوج کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو پیغمبر کا ساتھ دیں اور ان کی دعوت کو عام کریں؟ یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تمام کام معمول کے مطابق اسباب و وسائل کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ انبیاء اپنی زیادہ تر سرگرمیوں میں عام اور معمول کے مطابق اسباب و وسائل ہی سے کام لیتے تھے۔ پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنا مطلوب معاشرہ تعمیر کریں، ایسا معاشرہ جو انسان سازی کا کارخانہ ہو۔ اس کام کے لیے ایک متحد اور یکسو گروہ کی ضرورت ہے جو دل کی گہرائیوں سے اس مکتب پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو اور ثابت قدمی اور جوش و خروش کے ساتھ اس مقصد کی جانب گامزن ہو۔ پیغمبر ابتدائے کار ہی میں ایسے گروہ کی موجودگی ضروری سمجھتے ہیں، لہذا پیغمبر کا پہلا کام اس متحد اور باہم متفق گروہ کی فراہمی اور تیاری ہے۔ لہذا وہ آیات قرآنی پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر موعظ حسنہ، آیات قرآنی اور اپنے کلام کی تاثیر کے ذریعے لوگوں کے دل خدا کے دین کی جانب جذب کرتے ہیں اور پہلے مرحلے میں انہیں اپنے گرد جمع کرتے ہیں۔ پیغمبر کے گرد جمع ہو جانے والے ان لوگوں کے ذریعے ہی ایک گروہ وجود میں آتا ہے۔ بس سب سے پہلے پیغمبر اپنی دعوت پیش کر کے ایک گروہ اور ایک صف وجود میں لاتے ہیں۔ کفر کے محاذ کے بالمقابل ایک محاذ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ محاذ کن لوگوں سے مل کر بنتا ہے؟ صاحب ایمان، صاحب عقیدہ، مضبوط دل اور ثابت قدم مسلمانوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ ان لوگوں کے اکٹھا ہونے سے تشکیل پاتا ہے جنہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت راہ خدا سے نہیں ہٹا سکتی۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ 190۔ یہ وہ اولین مسلمان ہیں جو جاہلی معاشرے میں ایک محاذ تشکیل دیتے ہیں، یعنی یہ مکہ کے جاہلی معاشرے میں رہنے والے صدر اسلام کے مسلمان ہیں۔ اب اگر اسلام اور مسلمین کے نام سے وجود میں آنے والے اس کمزور اور لاغر محاذ کو اس جاہلی اور مزاحمتوں اور مشکلات سے بھرے معاشرے میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ گروہ، یہ صف اور یہ محاذ ختم نہ ہو جائے، تحلیل نہ ہو جائے، تو لازم ہے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہے۔ ان مسلمانوں کو اس طرح ایک دوسرے سے متصل اور منسلک کیا جائے کہ کوئی چیز انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے۔ آج کی زبان میں اور آج کی ادبیات میں ایک انتہائی شدید جماعتی نظم یعنی پارٹی ڈسپلن ان مسلمانوں کے درمیان قائم کیا جائے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیوست کیا جائے، انہیں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھا جائے اور دوسرے محاذوں، دوسری تحریکوں اور مخالف عوامل سے انہیں زیادہ سے زیادہ دور رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقلیت میں ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو اقلیت میں ہے، ممکن ہے اس کی فکر اکثریت کی فکر سے متاثر ہو جائے۔ ان کا عمل، ان کی حیثیت، ان کی شخصیت، ممکن ہے ان کے مخالف بقیہ اکثریت کی حیثیتوں، شخصیتوں اور اعمال میں گم یا نابود اور حل ہو کر ختم ہو جائے۔ لہٰذا انہیں تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے، انہیں نابودی سے محفوظ رکھنے کے لیے، انہیں ایک گروہ کی صورت میں باقی رکھنے کے لیے، انہیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے اور انہیں ہر ممکن طریقے سے دوسرے محاذوں، دوسری صفوں سے جدا کیا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں ان کے مضبوط ہاتھوں سے اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو۔ یہ اس کا نظم و نسق سنبھالیں اور اسے آگے بڑھائیں، پیغمبر کے مددگار بنیں، ان کوہ پیماؤں کے گروہ کی مانند جو ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ عبور کر رہا ہو، 10 افراد لاٹھیاں ہاتھ میں لیے برف کے درمیان ایک تنگ اور پرخطر راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے پیچ و خم کھاتی وادیوں سے گزرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیں، علیحدہ علیحدہ اور انفرادی طور پر آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اگر وہ اکیلے رہ جائیں گے تو ان کے لڑکھڑانے کا خطرہ ہے۔ انہیں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ وزن نہ لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ صرف اپنے راستے پر نظر رکھیں اور حواس فقط اپنے کام پر توجہ دیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی کمر اور ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی گرنے لگے تو بقایا لوگ اسے بچا سکیں۔ کوہ پیماؤں کے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑا ہوا ہونا صدر اسلام کے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ شدید متصل اور پیوست ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث نے اس اتصال اور پیوستگی کو کوئی نام نہیں دیا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی یہ پیوستگی جو انہیں آپس میں اس طرح جوڑتی ہے جس کا توڑنا ممکن نہیں، جو معاشرے میں موجود دوسری صفوں سے یکسر جدا ہوتے ہیں، سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں انہیں کوئی نام دیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس باہم پیوستگی اور اتصال کا نام ولایت ہے۔ پس قرآن کی اولین اصطلاح میں ولایت یعنی باہم پیوستگی اور ایک صف کی صورت میں یکجہت ہونا، ایک فکر رکھنے والے، ایک مقصد کی جستجو میں سرگرداں، ایک ہی راہ پر گامزن لوگوں کے ایک گروہ کا سختی سے آپس میں متصل ہونا، یہ لوگ ایک ہی منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں اور ایک ہی فکر اور ایک ہی عقیدے کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس صف سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متصل ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ دوسری صف بندیوں، دوسرے مراکز اور دوسرے عناصر سے اپنے آپ کو جدا اور علیحدہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کا خاتمہ نہ ہو جائے اور وہ دوسروں میں تحلیل نہ ہو جائیں۔ اس چیز کو قرآن کریم میں ولایت کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے اولین گروہ کو اس طرح پیوستہ اور متصل کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں، انہیں ایک جسم واحد کی صورت میں ڈھالتے ہیں، ان کے ذریعے امت اسلامی تشکیل دیتے ہیں اور اسلامی معاشرہ وجود میں لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ آیات قرآنی میں دیکھیں گے کہ پیغمبر صدر اسلام کے مسلمانوں کے اس اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے دشمنوں، معاندوں اور مخالفوں کا راستہ روکتے ہیں اور اپنے تیار کردہ اس گروہ کو معاشرے میں موجود دوسرے گروہوں سے جدا کرتے ہیں، انہیں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے گروہ کے ساتھ مل جانے سے روکتے ہیں اور ان کی صفوں کو باہم منسلک اور متصل رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ مسلمان اس حالت میں نہ ہوں، اگر ان کے درمیان ولایت نہ پائی جائے، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ 100% پیوست نہ ہوں اور ان کے درمیان اختلاف وجود میں آ جائے، تو یہ اپنے کاندھوں پر پڑنے والی امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر رہیں گے اور اس بار گراں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ بعد میں بھی جب اسلامی معاشرہ ایک عظیم امت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تب بھی ولایت کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک امت کے لیے کس طرح کی ولایت ضروری ہے اور کس لیے یہ لازم ہے، اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم اگر یہیں ٹھہر کر کچھ غور کریں تو وہ ولایت جس کا ذکر شیعہ کرتے ہیں اس کا کچھ مفہوم ہم پر واضح ہو جائے گا۔ ظلمت سے بھری ایک دنیا میں، ایک جاہل سماج میں، ایک چھوٹے سے گروہ کو اپنی بقا کے لیے باہم مربوط اور متصل رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گروہ باہم پیوست اور جڑا ہوا نہ ہو تو اس کا باقی رہنا اور اپنی زندگی جاری رکھنا محال ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر مکہ کے جاہل معاشرے میں اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے گروہ یا پہلے پہل مدینہ میں آنے والے مسلمانوں کے گروہ کا ذکر کیا۔ اس کی دوسری مثال تاریخ اسلام کے آغاز میں شیعہ مخالف اور اسلام مخالف خلافتوں کے زمانے میں شیعوں کا چھوٹا سا گروہ ہے۔ کیا شیعہ آسانی کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں؟ کیا پروپیگنڈے کے حربے، پابندیاں، قید خانے، اذیتیں اور قتل و غارت اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ یہ گروہ باقی رہ سکے؟ اور وہ بھی شیعوں کی مانند ایک فکری گروہ جو اپنے زمانے کی حکومتوں کا بھرپور مخالف اور ان کے لیے درد سر تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ گروہ کیسے باقی رہ گیا؟ اس لیے باقی رہ گیا کہ ولایت نے شیعوں کے درمیان ایک حیرت انگیز پیوستگی اور شیرازہ بندی پیدا کر دی تھی، تاکہ اس ولایت کے زیر سایہ شیعہ تحریک وہاں پائی جانے والی دوسری طرح کی تحریکوں کے درمیان محفوظ رہ سکے۔ آپ ایک بہت بڑے دریا کا تصور کریں جس میں کئی اطراف سے پانی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پانی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت میں ہے اور دریا کی سطح متلاطم ہے، اس پر گرداب وجود میں آ رہے ہیں، پانی آپس میں پیچ و خم کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف طرح طرح کے پانی اس دریا میں ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تحلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور دریا آگے بڑھ رہا ہے۔ ان آلودہ اور گدلے پانیوں کے درمیان میٹھے، صاف، لطیف اور شفاف پانی کا ایک دھارا بھی رواں دواں ہے جو اس بہاؤ میں ایک عجیب انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پانی محفوظ اور سلامت ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کسی صورت اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا، یہ کسی صورت دوسرے پانیوں کی تلخی اور کھارا پن اختیار نہیں کرتا، اپنے اسی میٹھے ذائقے، اسی شفاف رنگت اور اسی خالص پن کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ اموی اور عباسی دور کے عالم اسلام کو اس دریا سے تشبیہ دیں جس میں طرح طرح کے فکری، سیاسی اور عملی تحریکیں ایک دوسرے کے دوش بدوش چل رہی تھیں۔ آپ اول سے آخر تک نگاہ ڈالیے، آپ تشیع کی تحریک کو دیکھیں کہ وہ اس عجیب طوفان کے درمیان پانی کی ایک باریک لکیر کی مانند ایک ناچیز اور معمولی شے نظر آئے گی، لیکن اس طرح کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی صورت آلودہ نہیں ہوئی ہے، کسی صورت اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا ہے، ہرگز وہ اپنی شفافیت سے محروم نہیں ہوئی ہے، ہرگز اس نے دوسرے پانیوں کے رنگ، بو اور ذائقے کو اختیار نہیں کیا ہے، وہ باقی رہی اور مسلسل آگے بڑھی ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہے؟ وہ کیا شے ہے جو اس شیعہ تحریک کی بقا کا سبب بنی ہے؟ وہ اس ولی کا وجود ہے جو لوگوں اور اپنے پیروکاروں کو ولایت کی تلقین کرتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے لیے مہربان کرتا ہے، ان کے درمیان ولایت کی ترویج کرتا ہے، اور اس صف میں موجود افراد کے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کی حفاظت کرتا ہے۔ شیعہ ولایت کا ایک پہلو یہ ہے جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کے اور بھی پہلو ہیں، ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ پس ولایت یعنی باہم پیوستگی، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونا۔ قرآن مجید مومنین کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیتا ہے، اور سچے صاحبان ایمان کو ایک دوسرے سے متصل اور باہم پیوست سمجھتا ہے۔ ہماری روایات میں شیعہ کو مومن کہا جاتا ہے۔ اس تصور کی روح سے ایمان سے مراد ولایت پر مبنی خاص شیعہ طرز فکر کا حامل ہونا ہے، یعنی اسلام کو شیعہ نقطۂ نظر سے اپنانا اور جس منطق سے شیعہ اسے ثابت کرتے ہیں اس منطق سے اس کا اثبات کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کے شیعوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، متصل اور باہم پیوست کیا گیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تاکہ وہ تاریخ میں شیعہ تحریک کو محفوظ رکھیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو شیعہ ختم ہو جاتے، ان کے افکار نابود ہو جاتے، جیسا کہ بعض دوسرے فرقوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا رنگ کھو دیا ہے، ختم اور نابود ہو گئے ہیں۔